بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت شادی سے پہلے یہ شرط رکھ سکتی ہے اپنے خامد سے کہ میری شادی کے بعد میری جائیداد میں فوت ہونے کے بعد خامد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ پہلے نمبر پہ تو عورت کو جو ہے وہ کیا پتہ ہے کہ پہلے فوت اس نے ہو جانا ہے یا خامد نے ہو جانا ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اور یہ باقی رہا زندگی میں عورت کی اپنی کوئی جائیداد ہے ماں باپ کی طرف سے ملی ہوئی تو وہ خامد کو نہ بھی دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وعلیکم السلام، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فوت ہونے کا کس کو پتہ ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے پہلے فوت ہونا نہیں ہونا۔ لیکن اگر عورت یہ شرط لگا بھی لے ایک مثال کے طور پہ تو یہ اس کی شرط کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ شریعت میں جو فوت ہونے کے بعد اللہ تعالی نے وراثت کے اصول دیے ہوئے ہیں ان تمام اصولوں کے خلاف خواہ کوئی وصیت ہو خواہ کوئی شرط ہو جو کچھ بھی ہو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ وصیت ان چیزوں کے بغیر ہو سکتی ہے جو ورثاء یعنی قرآن اور حدیث میں جن کو وارث بنایا گیا ہے ان کے علاوہ ہوں، ان کے بارے میں کوئی وصیت کی جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن کو اللہ نے وارث بنا دیا، خامد کو بیوی کا وارث بنا دیا، بیوی کو خامد کا وارث بنا دیا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے فوت ہونے کے بعد اپنی جائیداد سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر الگ کرنا ہے تو پھر زندگی میں ہی اپنی جائیداد کسی اور کو دے کے جائیں، بیوی چاہتی ہے کہ میری جائیداد میرے خامد کو بجائے میری اولاد کو چلی جائے تو زندگی میں پھر اولاد کے نام لگوا کے جائے، ان کو دے کے جائے، ان کو ہبہ کر کے جائے، پھر خامد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر خامد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن فوت ہونے کے بعد چاہے وہ وصیت کی ہوئی ہے یا چاہے جو بھی شرط لگائی ہوئی ہے، جب اللہ کا قانون آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے سامنے پھر کوئی بات نہیں چلتی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی آگے جنہوں نے ایڈریس کیا ہے آپ مائک لے سکتے ہیں۔ جی سسٹر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کا پورا نام یہ ہے، تو یہ جو ہے منافقوں کا جو سردار تھا اس کا نام ابن سلول، اسی کی نسل یہی وہ اس کا نام پورا یہی آتا ہے۔ جی تو اس کا بیٹا جو ہے جو مسلمان تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہے، جی اس کا نام بھی جو ہے وہ عبداللہ ہے، جو اس کا یعنی بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہے جو اس منافق کا بیٹا تھا۔ جی آگے ایک بات جو ہے جو دوسرا آپ کا سوال ہے حرمت والے مہینے، اصل میں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کوئی قتال ہوتا تھا اس لیے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کو روزوں کے لحاظ سے انہیں اہمیت دی ہوئی ہے، اسی طرح جیسے جمعے کو فضیلت ہے باقی تمام دنوں میں سے، ایسے ہی ان چار مہینوں کو باقی سال کے مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ ان میں تو قتال سے منع کیا گیا نا، ان میں تو قتال سے اس میں منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان میں قتال کیا جاتا تھا، ان میں تو قتال سے منع کیا گیا ہے۔ جی کہ ان میں قتال نہ کرو. تو یہ ایک چار مہینے ہیں جنہیں احترام کا مہینہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, احترام ان کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان مہینوں کا. تو وہ چار مہینے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چار مہینوں کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہیں, ان کے چار مہینوں کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہیں, یا ہم اس پہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. یہ چار مہینوں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے, بچا جائے گناہ سے. رمضان کی فضیلت اپنی جگہ سے ایک الگ فضیلت ہے, اور ان چار مہینوں کی اپنی فضیلت ایک الگ سے ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ سوال کر سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولیں.
میرا سوال عشق کی سنتوں کے بارے میں تھا. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی؟
جی جی بالکل آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی.
جی جو عشق کی چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں, مجھے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا تھا کہ یہ حضور پاک نے چار سنتیں کیا پڑھی تھی, کیونکہ جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ عشق کے چار فرض اور دو
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسے ہے کہ عشاء کی فرضوں سے پہلے جو چار سنتیں بتائی جاتی ہیں, یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں موجود نہیں ہیں. یہ انسان ویسے کوئی نفل پڑھنا چاہے وہ تو انسان مغرب عشاء کے درمیان جتنے چاہے پڑھ سکتا ہے, یا انسان عشاء کے فرضوں سے پہلے مسجد میں گیا ہے تو بیٹھنے سے پہلے بطور مسجد کی دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے, لیکن عشاء کی نماز نماز کا ایک حصہ ہونے کے اعتبار سے عشاء سے پہلے کوئی دو سنتیں, کوئی چار سنتیں, کوئی دو نفل, یا کوئی عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہونے کے لیے ایسی کوئی چار سنتیں نہیں ہیں. یہ ایک بات سے اس امت میں مشہور ہو گئی ہے ہمارے پاک و ہند میں کہ عشاء کی فرض جو 17 رکھتے ہیں, چار سنتیں, چار فرض, دو سنتیں, دو نفل, تین وتر. پتہ نہیں یہ بات کس طرح کر کے مشہور ہو گئی ہے. کسی انسان کو نماز کی طرف لانا ہو اور جب اسے پتا چلے کہ مجھے 17 رکھتے پڑھنی پڑیں گی تو وہ فوراً گھبرا جاتا ہے, حالانکہ عشاء کی نماز صرف چار فرض اور دو سنتیں ہیں, بس 6 رکھتے ہیں. وتر بھی عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان وتر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز پوری ہو گئی. عشاء کے ساتھ وتروں کا کوئی تعلق نہیں. وتر ایک رات کی نماز ہے جو کہ انسان گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ ایک وتروں کی نماز ہے. وتر اس کے ساتھ ایک چیز ہے. اس کا جو ہے یہ چونکہ لوگ جو ہے وہ نہیں عموماً رات کے لیے اٹھتے تھے, اس لیے اس کو وتروں کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا گیا. آہستہ آہستہ اب وہ دور جا رہا ہے کہ جس میں ان وتروں کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک تہجد کی نماز کا حصہ ہے جو وتر ہیں. یہ تہجد کی نماز ہی ہے یا اس کا حصہ ہے. انسان اگر رات کو کچھ نہ پڑھ لے, صرف وتر ہی رات کو اٹھ کے پڑھ لے, تو اس کی تہجد بھی وہی ہو جائے گی اور اس کے وتر بھی وہی ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں اس طرح کر کے عشاء کی نماز ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ایسی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں عشاء سے پہلے کی چار سنتوں کا تذکرہ موجود ہو. جزاک اللہ احسن الجزا. جنازے کی نماز کا طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں پلیز. یہ ایک سوال ٹیکسٹ میں میرا خیال آتا رہا ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ جو ہے, نماز جنازہ میں چار تکبیرات ہوتی ہیں, کوئی رکوع, کوئی سجدہ, کوئی کچھ نہیں ہوتا. جی پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے. سورت فاتحہ سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, دونوں طرح جائز ہے. لیکن یہ کہ سورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جاتی ہے اور پھر دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دروشی پڑھا جاتا ہے, اور پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں, وہ دعائیں کی جا سکتی ہیں. اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جاتا ہے. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. کچھ موقع ایسے بھی ہیں کہ جس میں پانچ تکبیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے کہ پھر چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعائیں کی جاتی ہیں اور پھر پانچویں تکبیر کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جاتا ہے. عمومی طور پہ چار تکبیرات ہوتی ہیں زیادہ جو غالب ہوتا ہے, اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں, اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے نماز جنازہ کا دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیرا جاتا ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. کیا دعائیں اردو میں بھی کی جا سکتی؟ نہیں, یہ نماز کے اندر ہے اور یہاں پہ دعائیں صرف اور صرف عربی میں ہی کرنا ہوتی ہیں نماز جنازہ میں. جو ہے باقی رہا کہ انسان ویسے میت کے لیے جو ہے نماز جنازہ کے بعد جب میت کو دفن کیا جا چکا ہے, اب اس کی قبر پہ انسان جو ہے وہ چاہے اردو میں چاہے عربی میں جس طرح دعائیں کرے, لیکن چونکہ نماز ہے نماز جنازہ, اس جنازے کی نماز میں صرف عربی میں دعا کی جانی چاہیے. جی سسٹر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ مائک لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ایسے ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ سورۃ فاتحہ کو کب پڑھا جائے, دیکھیں اگر ایک انسان امام کے وقفوں میں پڑھ سکتا ہے یا امام کے سورۃ فاتحہ کے پورا کرنے کے بعد اور اگلی قرات شروع کرنے کے بعد کچھ وقفہ مل جاتا ہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے, لیکن امام یہ وقفہ دینے کا مکلف نہیں ہے کہ امام لازمی ہی وقفہ دے, امام پر یہ بات لازم نہیں ہے. وہ کر دے تو ٹھیک ہے پیچھے والے کے لیے, نہ کرے تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ جو پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ نماز کی تسبیحات ہیں, چاہے وہ بیٹھنے کی جو ہے وہ دعائیں ہیں, جو پڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں امام کی اقتداء نہیں ہوتی ہے. انسان امام سے زیادہ پڑھ لیتا ہے تسبیحات, امام سے زیادہ پہلے آگے پڑھ لیتا ہے, ان میں کوئی اقتداء نہیں ہوتی ہے. سورت فاتحہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فرضیت, اسے فرض کہا گیا ہے, اور اس میں انسان جیسے چاہے پڑھ سکتا, امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لے, امام کے بعد پڑھ لے, امام کے وقفے میں پڑھ لے, کسی طرح بھی ہے. جب اسے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن مجید پڑھا جائے اور اسے خاموش ہو کے سنو, تو اس میں سے جب سورۃ فاتحہ کا استثناء کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس میں سے خارج ہے, تو اب اسے جس طرح چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، ایسی کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ اس انسان کو اس وقفے میں پڑھے۔ ہاں پڑھ لے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، امام کے بعد سٹاپ میں پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ بھی پڑھنا پڑ جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات تھوڑی سی سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے خاموش ہو کے سنو، ذرا اس بات کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص، ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے خاص۔ اب عام کو اس سے خاص کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا اور خاص کے لیے عام کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، ہوئے عام اپنے عموم پہ رہتا ہے، خاص اپنے خصوص پہ رہتا ہے۔ میں مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفت، سورت انسان 29 سپارے میں فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے نطفے سے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی انسان آگے کہے کہ آدم علیہ السلام بھی تو انسان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، تو وہ کس نطفے سے بنائے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ آیت عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ایک الگ سے واقعات موجود ہیں، ان کے لیے الگ سے دلائل ہیں، اور وہ ہیں اگرچہ انسان ہی، لیکن ان کی دلیل خاص الگ سے موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں مٹی سے براہ راست بنایا اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا۔ اب وہ خاص ہیں، اگرچہ انسان میں سبھی شامل ہیں، لیکن اس کی دلیل الگ سے آ گئی۔ اسی طرح جب اللہ نے فرمایا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن اس کی ایک الگ سے دلیل آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بھی روایت موجود ہے کہ صحابہ پیچھے قرات کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ لا تقرأوا الا بأم القرآن، کچھ نہ پڑھو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے خاص ہے وہ بھی قرات ہی ہے، وہ بھی سورۃ فاتحہ قرآن ہی، لیکن اس کی دلیل الگ سے آ گئی ہے کہ اس کو یوں کرنا ہے، اس کو یوں پڑھنا ہے۔ تو اب سورۃ فاتحہ کی جب اجازت مل گئی تو اب انسان جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے، امام کے ساتھ پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، حتیٰ کہ اگر امام سے پہلے بھی کسی طرح پڑھی گئی سورۃ فاتحہ تو یہ انسان اس میں نہیں آتا ہے کہ اس نے امام سے سبقت لے لی ہے یا امام سے آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ پڑھنے والی چیزوں میں امام کی برابری مقصود نہیں ہوتی ہے، اقتداء جو ہے وہ قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ انسان کے جو جسم کی حرکات ہوتی ہیں ان میں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، برابری سے بھی پیچھے رہنا ہے، لیکن پڑھنے کی چیزوں میں امام کے برابری کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ تھوڑا سی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے وتر کا سوال کیا ہے وہ میرے سامنے کلیئر نہیں ہوا، اس کے بارے میں سوال کیا ہے تو آپ پلیز ذرا ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لیں تو میں پھر جواب دیتا ہوں۔ مطلب ہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ سفر میں وتر پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو میرے بھائی وتر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بات کر لوں۔ جی پہلے آپ کر لیں پھر میں کرتا ہوں، آپ کیجئے سوال، آپ سوال کر لیں، لینے مائک آپ بات کریں۔ جی ایسے ہے میرے بھائی کہ جو وتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل نمازیں ہیں نا, پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وتر بھی نفل نماز کی کیٹاگری میں آتا ہے, تہجد بھی نفل نماز کی کیٹاگری میں آتی ہیں, انسان کی فرضوں کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں سب ہی نفل کی کیٹاگری میں آتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سی اہمیت کسی کو زیادہ ہے, تھوڑی سی اہمیت کسی کی کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل, یہ جو وتر ہے, اسے سفر میں بھی پڑھا ہے. اسی طرح نمازوں کی سنتیں سفر میں اجازت ہو جاتی ہے, انسان کبھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی بھی سفر میں پڑھی ہیں. تو اب یہ انسان پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے, یعنی انسان سے وتر سفر میں یا فجر کی سنتیں سفر میں رہ جائیں, تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, یعنی گناہ کوئی نہیں ہوگا, وہ نفل ہی ہیں, فرض نہیں ہو جاتی. یعنی چھوڑنے پہ جو گناہ ہیں وہ فرض کے چھوڑنے پہ ہے. ہاں یہ ہے کہ انسان بالکل عادت ہی بنا لے کہ کبھی نہیں پڑھنا اور کبھی نہیں فجر کی سنتیں نہیں پڑھنی, تو یہ سنت نبی کی مخالفت ہوگی, اس وجہ سے گناہ میں رہا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پڑھ لے تو اجر ہوگا, نہیں پڑھے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی آگے جو ہے کیا دعائیں اردو میں بھی. السلام علیکم, میرا سوال یہ تھل ہے, اگر انسان کے وتر مس ہو جائیں کس وقت پڑھے؟ اگر کسی انسان کے وتر مس ہو جائیں عشاء کے بعد, تو ظاہر ہے وہ تو رات کی نماز ہے, فجر تک پڑھ سکتا ہے, اسے پتہ ہے میں نے رات کو اٹھنا ہے, تو بہتر ہے رات کو پڑھ لے. اگر کسی وجہ سے مس ہو جائیں تو انسان بعد میں جس وقت چاہے اس کی قضائی دے سکتا ہے, اور اگر کسی دن قضائی وتر کی نہ بھی دی گئی, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ بھی دی گئی, تو یعنی کبھی ایسا ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. پڑھی جا سکے جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا اس طرح مائک لے سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس طرح آپ کی آواز بہت آہستہ ہے. یعنی میں سمجھا نہیں ہوں, آپ تھوڑا سا پورا کر دیجئے گا کہ ایک منٹ آپ مائک پہ رہیے کہ خطبہ وہ آپ کی آواز تھوڑی سی لو ہے, تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آئی پوری طرح, کہ انہوں نے خطبہ دو دیتے ہیں. جی یعنی ایک ہی مسجد میں جمعے کی دو جماعتیں ہوتی ہیں, پہلے ہی عربی میں خطبہ دے کے پھر جماعت, پھر انگلش میں خطبہ دے کے پھر جماعت. یہ سوال ہے سر. ویسے یہ شرعی لحاظ سے تو جائز نہیں ہوتا ہے, ایک بات میری سمجھ لیں, شریعت کے لحاظ سے تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک ہی نماز کو دو دفعہ پڑھا جائے, لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں مسجد تنگ ہے اور مسلمانوں کے پاس صرف وہی مسجد ہے اور مسجد مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, اور مسجد میں وصیت کرنے کا ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, مجبور ہیں, تو اگر اس علاقے کے کچھ علماء یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایک جماعت فلاں امام کر دے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پھر لوگوں کی تنگی کی وجہ سے دوسرا امام جماعت کرا دے اور کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، تو اس کے تو کچھ جواز ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد تب یہ چیز جا کے ہوتی ہے۔ تو مین یہ چیز ہے کہ اگر تو وہاں پہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مجبوراً ایسا کرنا پڑے، تو مجبوری کی وجہ سے اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے۔ جب وہاں کے علماء اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ سب لوگ پورے نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں وسعت دینے کی ہمارے لیے کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو اب مجبوراً ہمیں دو اماموں کے ساتھ دو وجہ سے الگ الگ، ایک ہی امام دو نمازیں پڑھائے یہ تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر امام دوسرا ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی یہ جو سوال، نماز کو کیا کسی اور زبان میں پڑھا جا سکتا ہے عربک کے علاوہ؟ نہیں، نماز کو کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ نماز صرف اور صرف عربی زبان میں، وہی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی دعاؤں میں پڑھی جا سکتی۔ اگر کوئی انسان اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل کہہ دے، تو اجل بھی تو عربی کا لفظ ہے، تو یہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دین کے اندر تمام چیزیں ثبوت چاہیے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، تو عبادت جو ہے وہ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، تو اللہ اکبر ہی کہنا ہوگا، نہ ہی اللہ اعظم، نہ ہی اللہ اجل، نہ ہی کچھ اور۔ عربی کی ٹرانسلیٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ ویسے آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کیا اس کا معنی بنتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کیا بولا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان اسے نئے نئے اسلام میں داخل ہوا ہے اور اسے اسلام میں داخل ہونے میں ابھی اسے اس کی زبان پہ نہ ہی سورۃ فاتحہ اسے یاد ہوئی ہے، نہ ہی اسے جو ہے وہ یعنی کوئی اور سورۃ یاد ہوئی ہے، اور اب وہ نماز اس نے پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پوری نماز میں ہی یہ پڑھتا رہے گا، تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت سنن موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ابھی مسلمان ہوا ہے اور ابھی اسے کچھ نہیں آتا اسلام میں سے، تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کر کے وہ نماز پوری جو ہے وہ انہی پہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ لازمی یاد کرنی ہوگی، قرآن کا کچھ حصہ جو اسے نماز میں پورا ہو سکے وہ ضروری یاد کرنا ہوگا، اور باقی دعائیں بھی لازمی یاد کرنی ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریس کی ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ جی آپ بات کر لیجئے۔
جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو زیور پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر زکات نہیں دینی ہوتی، تو کیا یہ بات درست ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح ایسے کہ زیور جو ہوتا ہے، چاہے وہ پہنا ہوا ہو، چاہے نہ پہنا ہوا ہو، رکھا ہوا ہو، کسی طرح بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت آئی تھی جس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس نے فرمایا تھا نہیں، اس نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کی زکات دی جاتی رہے تو وہ کنز نہیں ہے۔ کنز نہیں ہے. یعنی جیسے آج کی آیت میں آیا نا والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں, تو وہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ جو ہے جہنم میں وہ مال جو ہے ان کے لیے گرم کر کے انہیں جو ہے وہ داغا جائے گا. تو یہ اس میں نہیں آتا ہے جب اس میں زکوٰۃ دی جائے گی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو وہ عورت جس نے یہ سوال پوچھا تھا اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے, تو اس لیے کنگن جو ہے یعنی اس میں جو بھی وہ سونا تھا, چاہے سونا پہنا جائے یا نہ پہنا جائے, اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی رہا یہ جو ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے, پہلا سوال یہ ہے, جی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مسجد میں تراویح سے پہلے کوئی تفسیر بیان کی جاتی ہے, تو کل خاتون, کیا وہ خاتون کی آواز جس نے تفسیر بیان کی ہے وہ مرد ہی سن رہے تھے یا صرف عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ وہ عورت جس نے تراویح سے مرد بھی سن رہے تھے تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی اس طرح کر کے مسجد میں امامت کرنا, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے احادیث سنتے تھے, لیکن یہ کہ اس طرح کر کے, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت بڑا حرام ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اسلامی جو ہمارا ایک دستور ہے اس طرح نہیں ہے. کیونکہ جو یعنی مسجد کا منبر اور محراب ہے یہ مرد ہی یہاں پہ ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ مسجد کے محراب و منبر سے جو بھی چیز بیان ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مرد نے بیان ہی کرنا ہوتی ہے. اگر عورتوں کے اندر عورت تفسیر بیان کر رہی ہے, مردوں کو بیان نہیں کر رہی ہے, لیکن ویسے مردوں تک کوئی آواز پہنچ رہی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا انفرادی طور پہ کوئی مرد کسی عورت سے پوچھ لے کوئی سوالات تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا کوئی عورت انفرادی طور پہ مرد سے کوئی چیز پوچھ لے, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہات المومنین سے جا کے مسائل میں پوچھ لیتے تھے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں آ کے اپنے مسائل پوچھ لیتی تھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. بشرط یہ ہے کہ اسلام کے قواعد اور ضوابط کو پورا رکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس طرح کر کے مردوں کے سامنے بیان کرے, واللہ عالم یہ عورتوں نے وہ کو سائٹ میں رہ کر عورت نے تفسیر بیان, تو وہ سب کے لیے تھا, لیکن مسئلہ تو یہ نا کہ وہ جہاں بھی تھا اگر مردوں کے لیے بھی وہی سنایا جا رہا ہے یعنی مردوں کے پیچھے ہے, لیکن مردوں کو بھی دیکھیں سسٹر, یہ اس کو حرام کہنا مشکل ہے, صحیح بات جو یہ ہے, ناجائز کہنا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب مین چیز یہ ہے کہ یہ اسلامی مروت نہیں ہے, باقی یہ ہے کہ اس کو ہم نہ ہی تو ناجائز کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عورت باپردہ میں ہے, خواتین والی سائٹ پہ ہے, خواتین کو بیان کر رہی ہے لیکن مردوں کو آواز بھی پہنچ رہی ہے, تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ایک مسجد کا طریقہ کار ہے یہ وہ نہیں ہے. مسجد میں جو طریقہ کار ہونی چاہیے کہ مسجد کے منبر کی طرف سے چیز بیان ہو اور وہ جو سب مرد اور عورتوں کو سنائی دے, اگر عورتوں نے کوئی چیز حلقہ لگانا ہے, کوئی حلقہ تفسیر کا بیان کرنا ہے, تو وہ عورتوں کا عورتوں والی سائڈ پہ ہی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. باقی واللہ اعلم بالصواب. جی امام میکنگ سم مسٹیک آف دی فاتحہ ضمہ تراویح صلاۃ اینڈ دی یہ میں سمجھا نہیں ہوں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ امام اگر کسی ضمہ فتحہ کسرہ کی کوئی مسٹیک کر دیتا ہے اور کوئی انسان اس کو امام کو جو ہے وہ کریکٹ کر دیتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. ام محمد کا جو نام ہے اس سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ سوال ہے؟ جی نہیں اسے جو ہے وہ پیچھے والا اگر بتا سکتا ہے تو بتا دے، پیچھے والا جو ہے وہ اگر بتا سکتا ہے تو بتائے. جی ایک منٹ صرف عفواً، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگنور، میرا مطلب یہ ہے کہ امام اگر غلطی کر رہا ہے قرات میں تو پیچھے والا جو ہے وہ انسان اگر امام کی غلطی کو لقمہ دے کے درست کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے. زبر اور زیر کی بھی غلطی ہوتی ہے، اور زبر زیر کی بھی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبر زیر کی غلطی، بعض دفعہ زبر زیر کی غلطی یعنی ضمہ فتحہ کسرہ کی آیت کی غلطی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جی آگے کا سوال یہ ہے کہ جماعت میں عورتوں کا آپس میں پاؤں ملانا، کندھا ملانا، یہ صف کو ملانا، کیا یہ بھی ضروری ہے نہیں ہے؟ یاد رکھیں کہ اس میں مرد اور عورتیں سیم ہیں، مرد جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو انہیں بھی پاؤں بھی ملانا پڑے گا، کندھا بھی ساتھ ملانا پڑے گا، صف بھی سیدھی کرنے پڑے گی. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ مشکل اور یہ جو ہے پرابلم میرا خیال ہے سب جگہوں پہ ہے، جہاں پر بھی عورتوں کی صفیں ہوتی ہیں وہاں سننے میں یہی آتا ہے کہ عورتیں صفیں آپس میں نہیں ملاتی ہیں، صحیح طرح نہیں کھڑی ہوتی ہیں، جو جہاں بھی کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں. کہ عورتیں دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں سیسر، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، یہاں تک کہ فرق کی دلیل آ جائے. جب فرق کے لیے دلیل چاہیے نا، جو اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، وہ عورتوں کو بھی حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو جمع مذکر کا صیغہ ہے نا، وہاں آمنا تو نہیں نا ایسا کیا گیا. تو جب مردوں کو حکم ہے تو وہ عورتوں کو بھی حکم ہے، یہاں تک کہ فرق کی کوئی دلیل آ جائے. میں عورتوں کے، عورتیں سنائیں کیا دلیل میں، کیا عورتیں سنائیں، مطلب یہ ہے کہ شولڈر کو بھی، شولڈر فیٹ، ہاں ایسے ہے نا کہ مطلب کندھا بھی کندھے کے ساتھ، شولڈر بھی شولڈر کے ساتھ، پاؤں بھی پاؤں کے ساتھ، اور صف کو بھی سیدھا کیا جائے، یہ مرد اور عورتوں کے لیے برابر کا حکم ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی یہ مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے میں یہ حکم ہے. جزاک اللہ خیر. سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں، اور یہ بھی کہ واجب ہوتا ہے. دیکھیں سجدہ سہو یہ ہوتا ہے، اس کے جو طریقے ہیں، آخری تشہد میں دو طریقے سے سجدہ سہو ہے. آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں، اور یعنی پورا تشہد کر کے التحیات دروشی دعائیں پڑھ کے، اور پھر بغیر سلام پھیرے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر دو سجدے کر کے پھر اٹھ کر جو ہے دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں، اور پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر لیا جائے. یہ دو طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو جو ہے وہ ثابت ہے. اور کب واجب ہوتا ہے؟ درمیان والا تشہد رہ جائے، یا انسان کو رکعات کی تعداد میں شک پڑ جائے، تو انسان کو تین یا چار رکعتوں کی تعداد میں شک پڑا ہے تو تین سمجھ کے چوتھی رکعت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، یا انسان کو غالب گمان ہے تو پھر چار پوری سمجھ لے اور پھر دو سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ انسان کو یعنی کسی وجہ سے کم رکعتوں پہ سلام پھیر گیا، چار پڑھنے تھی دو پہ سلام پھیر دیا ہے، تو باقی نماز کو پورا کر کے آخر میں دو سجدے کر لیے جائیں. یہ ہوتا ہے سجدہ سہو کی جگہ. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سر یا بھائی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا مائک پہ آ سکتے ہیں، مائک لے لیجئے، مائک اوپن ہے. پہلے سب سے پہلے احسان اللہ بھائی ہیں یا بہن ہیں. جی جی آپ مائک دے سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو زندگی جو انسان کی زندگی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہوں, سال کی, دو سالوں کی, دس سالوں کی, بیس سالوں کی, تو ان سے انسان اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے اور آئندہ سے نماز کی پابندی کرے اور جو ہے نفلوں کی کثرت, نوافل کی کثرت کرے, کیونکہ اللہ کے ہاں جب نمازوں کے فرضوں کا حساب ہونا ہے اور جو کمی کوتاہی ہوگی وہ نفلوں سے پوری کی جائے گی. یہ ہے طریقہ ان قضاء نمازوں کی جگہوں کو کرنے کا. باقی رہا کہ ان قضاء نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہنا, وہ انسان کا دس سال کا ہے تو دس سال تک پڑھتا رہے, یہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے. بس ان نمازوں سے جو رہ گئی تھی انسان نے سستی کر کے جو ہے, باوجود اس کے کہ قدرت کے انسان صحیح تھا لیکن غافل تھا, سستی تھی اور انسان دین کی طرف نہیں تھا, اس وجہ سے نمازیں رہ گئی ہوئی ہیں. تو اب جو ہے انسان اسے جو ہے وہ ان سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, آئندہ نماز کرنے کا پختہ عزم کرے اور پھر جو ہے نماز جو آئندہ سے نمازیں ہیں ان کو پابندی سے پڑھے اور نوافل وغیرہ کی کثرت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے. یہ ہے طریقہ. ان نمازوں کو پورے کو واپس لوٹانا یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ کسی چیز کی قضائی کیا ہوتی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. میں ایک آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک انسان روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کے, قدرت بھی ہے, طاقت بھی ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, کوئی سفر بھی نہیں ہے, کوئی اور عذر بھی نہیں ہے, تو یہ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے. اب اس انسان کی کوئی قضائی ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ انسان اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس جان بوجھ کے روزے چھوٹے ہوئے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. بس اس سے انسان معافی مانگے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں, مجھے معاف کر. انسان نے نمازیں جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی ہیں اور باوجود اس کے کہ قدرت تھی, سستی ہو گئی ہے, لا علمی تھی, جہالت تھی, نہیں پتا تھا, بعد میں اللہ نے دین کی توفیق دے دی ہے, اب اللہ سے ان گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا عزم کیا جائے. یہ ہے اصل طریقہ. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سر, آپ جو ہے نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے سکتے ہیں. جی سسٹر سیدہ آپ ہیں یا کہ آپ مائک لے سکتے ہیں. کہ فرض رکعت کی دوسری رکعت میں کسی وجہ سے سجدہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑے بغیر جو ہے انسان پڑے بغیر جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا تو کیا اسے سجدہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے انسان سورت فاتحہ کے بعد والی قرات رہ گئی, اس سے کسی طرح بھی رہ گئی ہے, انسان کو وہ رہنی نہیں چاہیے, اور انسان اگر اس کے پہلی دو رکتوں میں کسی وجہ سے قرات رہ بھی گئی ہے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے. اس پہ سجدہ صاحب جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی پہلی خواہ وہ پہلی رکتوں میں ہی ہے, سورت فاتحہ کے بعد والی قرات اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. یعنی اور اسی طرح اگر انسان دوسری رکت میں بھی اگر دوسری دو رکتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکتوں میں اگر کوئی قرات کر لیتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد تو وہ قرات کرنا جائز ہے اور اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح التحیات میں انسان پہلے التحیات میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے تو یہ پڑھنا جائز ہوتا ہے اور اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر بچوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں اور کیا پوری نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ فرض نماز پڑھتے ہوئے نہیں توڑنی چاہیے, نفل نماز توڑ سکتے ہیں، فرض نماز جو ہے وہ نہیں توڑنی چاہیے، جبکہ نفل نماز جو ہے انسان توڑ سکتا ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. فرض نماز نہیں توڑنی چاہیے، اور نفل نماز جو ہے انسان توڑ لے تو اس کو دوبارہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. جی سسٹر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. سیدہ آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے. سسٹر ایسے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. جی جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، عفن معذرت. تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو جو ہے نماز میں جتنا بھی اپنا جسم ڈھانپ سکتی ہو اتنا جو ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کو نماز میں اپنا پاؤں، اپنے پاؤں کے ٹخنے وغیرہ تو یقیناً یہاں تک تو اسے کپڑا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ٹخنے وغیرہ تک تو ناپنا ضروری ہے. رہا یہ بات کہ پاؤں کے اوپر والی سائڈ جو جگہ ہے، پاؤں کے پشت جو ہے، آیا وہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے غالباً حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاؤں کے جو اوپر والی پشت ہے اسے بھی نماز میں عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ روایت جو ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، وہ روایت جو ہے وہ سندن موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہو ایسا نہیں ہے. صحابیات کا فعل ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل حکمن صادر نہیں ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والا جو حصہ ہے اسے بھی ڈھانپ کے نماز پڑھے. اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ خالی رہ گیا ہے تو اس سے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. باقی بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی ڈھانپ کے نماز پڑھے. کیا موزے پانی ضروری ہے؟ کیا موزے پہننے ضروری ہیں؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے عورت جو ہے وہ یعنی لازمی موزے پہن کے نماز پڑھے، ضروری نہیں ہے. اگر اس کا اوپر والا جو بھی پاجامہ ہے، سلوار ہے، جو بھی ہے، اگر وہ ٹخنے سے نیچے تک پہنچتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. پاؤں اگر ڈھانپ لے تو ثواب ہے، اگر رہ گئے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے وہ یعنی وہ یعنی اسے جو ہے وہ نماز اس کی ہو جائے گی. باقی ایک روایت اس میں پیش کی جاتی ہے ضرور، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس روایت کو بطور دلیل بناتے ہیں، لیکن وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. جی فرض نماز پڑھتے ہوئے اگر بچوں کو ہماری، جی یہ سوال ہو گیا ہے کہ ہم فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نفل نماز چھوڑ سکتے ہیں اور اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جی نفل نماز کے دوران اور نفل نماز میں سنتیں بھی آتی ہیں، سنتیں بھی ہیں نفل بھی ہیں،
کوئی بھی اگر انسان چھوڑ دے بچوں کو اٹھا لے تو اس پہ جو ہے نماز میں فرق نہیں پڑے گا. جی سسٹر آپ بات کرنا چاہتی ہیں یا سسٹر فوزیہ آپ نے ایڈریس کیا مائک پہ آ سکتی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال سسٹر جو سجدہ صحو کے بارے میں ہے, سجدہ صحو جو ہے اگر کسی وجہ سے انسان درمیان والا التحیات بھول جائے تو آخر میں سجدہ صحو کرے گا, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے جائیں اور پھر جو ہے وہ دو سجدوں کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر لے, بس یہی سجدہ صحو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیم اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتوں والی نماز پڑھا رہے تھے, درمیان میں بیٹھنا بھول گئے, سیدھے کھڑے ہو گئے اور جب آخری تشہد میں بیٹھے تھے تو دروشی پڑھ کے دعائیں پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے, دو سجدے کروائے اور پھر دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیر دیا. تو یہ ہے سجدہ صاحب درمیان تشہد پہ. باقی ایک بات سمجھ لیں کہ نماز کو, پوری نماز کو لوٹانا دوبارہ سے, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے کسی طرح بھی ہو گئی ہے تو یا تو سجدہ صحو ہوتا ہے یا اس کمی کو پورا کر کے, یعنی ایک رکعت رہ گئی ہے دو رکعتوں سے پہلے سلام پھر گیا ہے تو وہ باقی نماز پڑھ کے انسان نے سجدہ صحو کرنا ہوتا ہے, نماز کے دہرانے کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے. باقی رہا جو دوسرا سوال ہے کہ کوئی خاتون ہیں اور وہ جو ہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, تو ایسی عورت دودھ پلانے والی عورت یا وہ عورت جس کو حاملہ ہو اور پیٹ میں بچہ ہو, دونوں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں روزہ جو ہے وہ اس کی گنتی پوری کر لیں, اور اگر بعد میں گنتی نہ پوری کر سکیں تو وہ اپنے روزے کی طرف سے فدیہ دے سکتی ہیں, یعنی ایک روزے کا دو مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ جو ہے وہ دے سکتی ہیں اگر وہ بعد میں روزہ نہ رکھ سکیں تو. تو ان کا چھوڑنا جو ہے روزے جائز ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھا جی رشال یہ ہے کہ ابھی سوالات کافی ہو گئے ہیں تو آج کا ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو آئندہ سوالات ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں جو ہے یہ سوالات آپ لوگوں کے سامنے جو ہے, یعنی ہماری یہ کلاسیں جیسے چلتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ جو باقی کوئی سوالات ہوئے وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں جو